السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 9:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 11:30 بجنے کو ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
حلقہ بندیوں کی مجوزہ ترمیم پر حزب مخالف کے تحفظات مزید بڑھ گئے. غیر جانبدار حلقوں کا سیاسی رہنماؤں کو تدبر سے کام لینے کا مشورہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
مجوزہ احتساب کمیشن سے اعلی ججز اور جرنیلوں کو منحا کرنا درست نہیں. سابق فوجیوں کی ایک تنظیم کی طرف سے تحفظات. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
ایران و عراق جانے والے شیعہ زائرین کو سیکورٹی فراہم کی جائے. شیعہ کانفرنس بلوچستان کا حکومت سے مطالبہ. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ.
حاملہ خاتون مبینہ طور پر سسرالیوں کے ہاتھوں قتل. غیرت کے نام پر قتل کی واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس کی علماء سے کردار ادا کرنے کی درخواست. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد.
اور عالمی خبروں میں, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیا کے دورے کے پہلے مرحلے میں جاپان پہنچ گئے ہیں. سعودی عرب میں 11 شہزادوں سمیت 4 وزراء اور متعدد سابق وزراء گرفتار کر لیے گئے ہیں. اور سامعین اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایسے خدشات کے پیش نظر کہ انتخابی حلقوں کی حد بندیوں میں تحفظات کے سبب 2018 کے انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے, قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما نے تجویز پیش کی ہے کہ انتخابات پرانی مردم شماری کی بنیاد پر کرائے جا سکتے ہیں. اسلام آباد سے تفصیلات دے رہے ہیں ناصر محمود.
مردم شماری کے عبوری نتائج کی روشنی میں نئی حلقہ بندیوں کے لیے قانون سازی پر حزب مخالف کے تحفظات اور مخالفت کو غیر جانبدار حلقے موجودہ حالات میں ملک کی جمہوریت اور سیاست کے لیے غیر سود مند قرار دیتے ہوئے سیاسی رہنماؤں کو بالغ نظری اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ہی آئینی ترمیم کے مسودے پر قومی اسمبلی کی پارلیمانی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس ہوا تھا, جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اعلان کیا کہ اپنے اپنے تحفظات کے باوجود تمام پارلیمانی جماعتیں اس مسودے پر متفق ہیں اور اس کی وجہ ملک میں آئندہ عام انتخابات کا بروقت انعقاد ہے. لیکن ہفتے کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا یہ بیان سامنے آیا کہ چونکہ سندھ میں مردم شماری کے نتائج سے متعلق ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات دور نہیں کیے گئے, لہٰذا وہ اس مجوزہ ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے. نجی ٹی وی چینل ڈان نے جب ان سے پوچھا کہ اگر یہ ترمیم منظور نہیں ہوتی تو انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں, تو اس پر خورشید شاہ نے تجویز دی کہ اگر ایسا خدشہ ہے تو انتخابات پرانی حلقہ بندیوں کے تحت بھی کروائے جا سکتے ہیں. مجوزہ ترمیم کے مطابق آبادی کے لحاظ سے خیبر پختونخوا, بلوچستان اور اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہوگا, جبکہ پنجاب کی نشستیں کم ہو جائیں گی. سندھ اور قبائلی علاقوں سے ایوان زیریں کی موجودہ نشستوں کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. حزب مخالف کی ایک اور جماعت متحدہ قومی موومنٹ بھی سندھ کے خصوصاً شہری علاقوں کی آبادی سے متعلق مردم شماری کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے اور وہ بھی اس آئینی ترمیم کی حمایت کرتی دکھائی نہیں دیتی. حکومتی عہدیداران حزب مخالف کے ان تحفظات کو بے وقت کا مطالبہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان تحفظات کو وقت کے ساتھ دور کر دیا جائے گا. ان کے بقول اگر ترمیم منظور نہیں کی جاتی تو الیکشن کمیشن کو نئی حلقہ بندیوں کے لیے وقت کم ملے گا, جس سے آئندہ عام انتخابات کا عمل متاثر ہو سکتا ہے. سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ اس وقت معاملہ انتخابات کے التوا کا نہیں, کیونکہ ان کے نزدیک انتخابات میں تو کسی بھی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت ملک میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان کشمکش کا سا ماحول ہے, جس میں سیاسی جماعتوں کو کوتاہ نظری سے نہیں دور اندیشی سے فیصلہ کرنا ہوگا.
ہمارے ملک میں ایک مضبوط حلقہ ایسا ہے جو آئین کو, انتخابات کو اور جمہور کی حکمرانی کو کھڑکی سے باہر پھینکنا پسند کرتا ہے. خدشے اور دھڑکے اس وجہ سے ہیں. ملک جو ہے وہ ایک بہت بڑے کرائسس میں ہے, اور یہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے, وائل یہ آئینی ہے اور یہ بہت اہم ہے, یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کے لیے اس موڑ پہ, جبکہ جمہوری قوتوں میں اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان میں بہت خوفناک کشمکش ہو رہی ہے, اس میں اس طرح کی مسئلے جو ہے وہ کھڑے کیے جائیں. پیکیونیری اور مایوپک کوتاہ نظری کے معمولی سیاسی فائدوں کے لیے.
گزشتہ جمعے کو یہ مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا تھا, لیکن اسے بھی مؤخر کیا جا چکا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایکس سروس مین لیگل فورم یا ای ایس ایل ایف نے ججوں اور جرنیلوں کو مجوزہ قومی احتساب کمیشن کے دائرہ کار سے باہر رکھنے کی تجویز پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستانی فوج کے سابق افسران کی ایک تنظیم نے مجوزہ قومی احتساب کمیشن کے دائرہ کار سے فوج کے اعلی عہدیداروں اور اعلی عدلیہ کے ججوں کو باہر رکھنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پارلیمان سے ہر کسی کے احتساب کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات ایکس سروس مین لیگل فورم کے راولپنڈی میں ہونے والے ایک اجلاس میں منظور کی جانے والی ایک قرارداد میں کہی گئی ہے۔ قرارداد کے مطابق فوج اور عدلیہ کو احتساب سے متعلق قوانین کے تابع نہ کرنا انصاف کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہے، اور یہ قانون کی حکمرانی کا دعویٰ کرنے والے کسی بھی معاشرے میں جائز نہیں ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ معاشرے کے دیگر طبقات کی طرح فوج اور اعلی عدلیہ بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہر کوئی جو بدعنوانی میں ملوث پایا جائے اس کا احتساب ہو۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے پارلیمانی جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ احتساب کے نئے مجوزہ قانون کا اطلاق فوج اور عدلیہ پر نہیں ہوگا۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور وکیل کامران عارف نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی سرکاری وسائل کا سوال ہے وہاں احتساب ہونا چاہیے، اور کس ادارے کا کہاں احتساب ہونا چاہیے اس بات کا تعین پارلیمان ہی کو کرنا ہے۔
ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں پہ وکیلوں کی جیسے اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس میں جب تک اکاؤنٹیبلٹی میکینزمز میں صرف وکیل بیٹھیں گے، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی اکاؤنٹیبلٹی میں صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھیں گے، یا ججز کی اکاؤنٹیبلٹی میں صرف ججز بیٹھیں گے، تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نہیں۔ لے پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے، تو جب بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے دیر شوڈ بی لے پارٹیسپیشن آؤٹ سائڈ دیٹ کلوزڈ سرکل۔
انہوں نے فوج میں احتساب کے عمل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
آرمی کا ایشو سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن ہاؤ ٹو گو اباؤٹ دیٹ، بٹ آئی ووڈ سے کہ جیسے باقی انسٹیٹیوشنز کی اگر آپ اسپیشلائز بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی طریقے ہیں، اس کو بھی کسی ایک ادارے پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ دیر شوڈ بی پراپر میکینزم کہ وہ فنکشنل بھی ہو اور انڈیپینڈنٹ بھی ہو۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ نے کہا کہ ملک میں احتساب کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے چیک اور بیلنس کا سسٹم وضع کرنا ہوگا۔
میرا خیال ہے کہ ملک کے اندر اعتماد ہی تب پیدا ہوگا جب سب کا احتساب ہوگا، جب سب کو یہ یقین ہوگا کہ اگر میں غلطی کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، اور اگر میرا ادارہ یا میرے مفاداتی گروہ جو ہے وہ کچھ نہیں کرے گا تو دوسرے گروہ جو ہے وہ ضرور میری اکاؤنٹیبلٹی کرے گا۔ جیسے کہ اگر سیاست دانوں نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی تو دوسرے طبقات جو ہیں دوسرے ادارے کر رہے ہیں، اسی طرح جب کوئی فوجی یا جب کوئی دوسرا جج جو ہے وہ یہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی کسی دوسرے گروہ کو احتساب کا حق ہونا چاہیے۔
آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کسی جج کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے الزام کا سامنا ہو تو یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جاتا ہے۔ تاہم 1973 کے بعد سے آج تک سپریم جوڈیشل کونسل نے کسی جج کے خلاف کاروائی نہیں کی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امام حسین کے چیلم پر ایران کے راستے عراق جانے والے شیعہ زائرین پر ممکنہ دہشت گردی کے حملوں کے پیش نظر بلوچستان حکومت کی جانب سے انہیں سیکیورٹی فراہم کی جانے لگی ہے، لیکن محدود وسائل کے سبب اگر سیکیورٹی فراہم نہ کی جا سکے تو ان زائرین کو سرحد عبور کرنے نہیں دی جاتی۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
شیعہ کانفرنس نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان کے راستے ایران اور عراق میں زیارتوں کے لیے جانے والے شیعہ زائرین کو سیکیورٹی فراہم کی جائے تاکہ چیلم سے پہلے یہ زائرین زیارتوں پر پہنچ سکیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے شیعہ کانفرنس بلوچستان کے صدر آغا داؤد کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے اب تک 140 بسوں کے ذریعے سفر کرنے والے زائرین کو سیکیورٹی فراہم کر کے ان کو ایران پہنچا دیا ہے، لیکن اب بھی کچھ زائرین کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں۔
یہ بھی تو انسانی اقدار کی میں سمجھتا ہوں کہ منافی ہے کہ آپ جو ہے بچوں کو عورتوں کو ایک دشت ویرا بیابا میں کری کر کے پچھلے 5 راتوں سے، تو گزارش ہے کہ وہ ان کو کوئٹہ لے آئے، بھلے اس کے مومنٹ جب حکومت سمجھتی اس کو پوسیبل کرے۔
بلوچستان کی صوبائی حکومت اور شیعہ کانفرنس کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق بلوچستان سے ایران کے راستے زیارتوں کے لیے جانے والے تقریباً 35,000 زائرین کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے معاملات طے پا چکے ہیں، جس کے مطابق گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پشتونخوا، پنجاب اور سندھ سے کوئٹہ آنے اور یہاں سے تفتان جانے والوں کے 35-35 بسوں پر مشتمل دو قافلوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ صوبائی حکومت کے ترجمان انور الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے ہمیشہ زائرین کو سیکیورٹی فراہم کی ہے، لیکن بعض اوقات مذہبی حوالے سے اہم دنوں کے موقعوں پر زائرین مقررہ تعداد سے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کم وسائل کے باعث حکومت کو سیکیورٹی کا فوری انتظام کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اب بھی حکومت اس سلسلے میں ان سے بھرپور تعاون کرے گی۔ پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ملک کے دیگر صوبوں اور علاقوں سے داخل ہونے والے شیعہ زائرین کو تقریباً 4,000 کلومیٹر کا آنے جانے کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اس صوبے میں شیعہ زائرین کی بسوں اور پاک ایران تفتان کی سرحد پر شیعہ زائرین کے قیام گاہوں پر کئی خودکش حملے ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کی بسوں پر فائرنگ کے واقعات بھی ماضی میں پیش آتے رہے ہیں۔ ان حملوں کی روک تھام کے لیے اب بلوچستان میں داخل ہونے والے تمام زائرین کو فرنٹیئر کور بلوچستان اور پولیس کے اہلکاران سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ضلع ایبٹ آباد میں ایک حاملہ خاتون کو مبینہ طور پر اس کے سسرال والوں نے ہلاک کر دیا ہے اور پولیس انتہائی قدامت پسند علاقے بالائی اور زینی کوہستان ضلعوں میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے مذہبی رہنماؤں سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اس بارے میں پشاور سے سنیے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیلات۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں ایک خاتون کو مبینہ طور پر اس کی سسرالیوں نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے، جسے پولیس فی الوقت گھریلو ناچاکی کا شخصانہ قرار دے رہی ہے، لیکن صوبے میں حالیہ مہینوں میں ایسے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا جا چکا ہے۔ مقامی پولیس حکام نے اتوار کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قتل کا یہ واقعہ پکل نامی گاؤں میں پیش آیا، جو کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ملحق ہے۔ قتل کی جانے والی خاتون حاملہ تھی، جسے مبینہ طور پر اس کے خاوند کے بھائی نے گولی مار کر قتل کیا۔ مقتولہ کے والد نے خاتون کی ساس، سسر، خاوند اور اس کے ایک بھائی کو ملزم نامزد کیا ہے اور پولیس کے مطابق سسر اور دیور کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ ساس اور مقتولہ کا شوہر تاحال مفرور ہے۔ فی الوقت پولیس نے اس واقعے کے محرکات کی تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن ہزارہ پولیس کی ڈپٹی انسپکٹر جنرل سعید وزیر نے اس تاثر کو رد کیا کہ یہ غیرت کے نام پر قتل کا واقعہ ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بظاہر یہ گھریلو ناچاکی کا شخصانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن واقعے کی تفتیش جاری ہے، جس کے مکمل ہونے پر ہی کچھ وثوق سے کہا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں روا برس غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور پولیس عہدیدار سعید وزیر کے بقول ایسے واقعات کوہستان کے علاقے میں زیادہ رونما ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے تدارک کی کوششوں کے سلسلے میں انہوں نے خود مقامی علماء اور عمائدین سے ملاقاتیں کر کے انہیں لوگوں کی رہنمائی اور ان میں شعور اجاگر کرنے کی درخواست کی ہے۔ سعید وزیر کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں علماء کی طرف سے انہیں مثبت جواب ملا اور انہیں امید ہے کہ دقیانوسی روایات کی وجہ سے غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کی روک تھام میں اس اقدام سے مدد ملے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں سی پیک سمیت بہت سے ترقیاتی منصوبوں میں چینی انجینئرز اور دیگر ماہرین کی خدمات حاصل کی جانے لگی ہیں، لیکن اب نجی سطح پر بھی پاک چین دوستی کے اثرات نظر آنے لگے ہیں اور بہت سے چینیوں نے پاکستان میں اپنا نجی بزنس بھی شروع کر دیا ہے۔ اس بارے میں مزید سنیے اس رپورٹ میں۔
بشتی ایک چائنیز سیاحتی بلاگر ہے جو 65 ملک گھومنے کے بعد پاکستان آیا ہے۔
خبروں سے مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے، لیکن اب میں یہاں ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے۔ یہاں کے لوگ، کھانے اور جگہ بہت اچھی ہیں۔ اب پاکستان میرا پسندیدہ ملک ہے۔
پاکستان
صرف چند دن کے لیے پاکستان آنے والے ہی نہیں بلکہ یہاں ملازمت کرنے والے افراد بھی پاکستان کے بارے منفی تاثرات کو جھٹلاتے ہیں۔
پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمیں اس کے بارے میں اصل حقائق معلوم نہیں کہ پاکستان سچ میں کیسا ہے، تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔
پاکستان کے شہر لاہور میں ایک چائنیز شہری ایرک نے اپنا ریسٹورنٹ بنایا ہے۔ الگ زبان اور مختلف ثقافت کے لوگوں میں یہ اس کے لیے کسی رسک سے کم نہیں تھا۔
میرے لیے یہاں سب بھائی ہیں، مجھے یہاں کی ثقافت بہت پسند ہے۔ میں نے لاہور میں بہت سے چائنیز ریسٹورنٹ دیکھے لیکن وہ اصل نہیں ہیں۔ میں یہاں اصل چائنیز کھانے لے کر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ میری تمام ڈشز کھائیں۔
لاہور میں سجنے والی ڈیجیٹل پرنٹرز اور سائنیش نامی ایکسپو میں چائنیز خاصی تعداد میں نظر آئے۔ پاکستانی معیشت بھی چائنا کی منڈی کے زیر اثر ہے اور دونوں ملکوں کا انحصار ایک دوسرے پر بڑھتا جا رہا ہے۔
پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ وداؤٹ چائنا یا ورکنگ وداؤٹ دا مینوفیکچررز آف چائنا آپ ایک سکسیسفل بزنس اپنا خاص طور پہ ان اکانومیز لائک پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش آپ چلا سکیں۔ اب جیسے جیسے کمپٹیشن بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے پرائس سینسیٹیوٹی بڑھ رہی ہے، تو ہمارا جو ریلائنس ہے آن چائنا اٹ از انکریزنگ۔
پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے اور ہم یہاں آ کر اپنی مشینری ضرور فروخت کرنا چاہیں گے۔
پاکستان ایک نئی مارکیٹ ہے اور یہاں ہمارے خریدار بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں، اسی لیے میں چائنا سے لاہور آئی ہوں۔
غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں چائنیز افراد کی تعداد تقریباً 400,000 ہے، جن کا آنا جانا پاکستان میں لگا رہتا ہے۔
اتوار کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کوئی عامر امریکہ کے عزم کو کمزور خیال نہ کرے۔ یہ بیان انہوں نے اپنے دورہ ایشیا کے آغاز پر دیا، جس کے بارے میں توقع ہے کہ گفتگو کا محور شمالی کوریا کا جوہری بحران رہے گا۔ اس بارے میں تفصیلات سنیے شہناز نفیس سے۔
یہ بیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو جاپان کے مغرب میں واقع یوکوٹا ایئر بیس پر موجود امریکی فوجوں سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔
نو ون، نو ڈکٹیٹر، نو ریجیم اینڈ نو نیشن شوڈ انڈر ایسٹیمیٹ ایور امریکن ریزالو۔
کوئی بھی، کوئی عامر، کوئی حکومت اور کوئی بھی قوم امریکی طاقت کو کمزور نہ سمجھے۔ ماضی میں کئی دفعہ کئی لوگوں نے ایسا کیا لیکن اس کا نتیجہ ان کے لیے خوشگوار نہ نکلا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ اپنی عوام کی دفاع، ملکی خود مختاری اور عظیم امریکی پرچم کے دفاع پر کبھی بھی نہ تو کوئی سمجھوتا کرے گا اور نہ ہی اپنے موقف سے ہٹے گا۔
ہسٹری ہیز پروون اوور اینڈ اوور that the road of the tyrant is a steady march toward poverty, suffering and servitude, but the path of strong nations
تاریخ بار بار یہ ثابت کر چکی ہے کہ ظلم کا راستہ غربت، مشکلات اور غلامی کی طرف جاتا ہے، لیکن ایسے عظیم اور خود مختار لوگوں کا راستہ جو اپنے اقدار سے باخبر ہوں اور جنہیں اپنے مستقبل پر اعتماد ہوں، یقیناً خوشحالی اور استحکام کی طرف جاتا ہے۔ یوکوٹا میں فوجیوں سے خطاب کے بعد صدر ٹوکیو کے قریب واقع سیماتا کے علاقے گئے، جہاں جاپانی وزیراعظم شنزو آبے نے ان کا استقبال کیا۔ لنچ کے بعد صدر ٹرمپ اور وزیراعظم آبے نے امریکہ جاپان اتحاد کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا، جس کے بعد دونوں رہنما گلف کورس گئے اور 1929 میں بنائے گئے اس کلب میں جاپان کے نامور گلفر ہدیکی متسویاما کے ساتھ گلف کھیلی۔ جاپان روانہ ہونے سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ دیر کے لیے ہوائی میں رکے، جہاں انہوں نے ایریزونا میموریل پرل ہاربر پر حاضری دی۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ 1941 میں جاپانیوں نے حملہ کیا تھا اور جس کے بعد امریکہ کو دوسری جنگ عظیم میں شریک ہونا پڑا تھا۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
گزشتہ ہفتے نیو یارک میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد سخت سیکیورٹی کے باوجود آج 50,000 افراد نیو یارک کی سالانہ میراتھن دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں۔ دوڑ کے شرکا نے سٹیٹن آئلینڈ کے ویریزانو برج کے پاس سے 22 کلومیٹر فاصلے کی طویل دوڑ کا آغاز کیا۔ دوڑ کا اختتام سینٹرل پارک میں ہوگا۔ گزشتہ ہفتے شہر میں ایک دہشت گردی کے واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جب ایک شخص نے سائیکل سواروں کو ایک پک اپ ٹرک کے ساتھ کچل دیا تھا، جس کے بعد سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی تھی۔ کیٹالونیا کے بے دخل کیے جانے والے رہنما کارلس پجومنٹ اور چار سابق وزراء نے اتوار کے روز برسلز میں اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ اسپین نے چند روز پہلے ان کی گرفتاری کے وارنٹس جاری کیے تھے۔ کارلس نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ بیلجیم میں حکام کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اسپین کی ایک جج نے اس کے ایک روز بعد کارلس کے وارنٹ جاری کیے جب انہوں نے علیحدگی پسند حکومت کے 9 اراکین کو گزشتہ ہفتے اسپین سے الگ ہونے کی قرارداد منظور کرنے کے نتیجے میں جیل بھجوا دیا تھا۔ کارلس اور ان کے ساتھ ہی گزشتہ ہفتے بیلجیم فرار ہو گئے تھے جب اسپین کی حکومت نے انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ملکی فوج نے ریاض کے ایئرپورٹ کی جانب داغے جانے والے ایک میزائل حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ یمن میں حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے میزائل کے ذریعے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ میزائل سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سے اس حملے کے بابت بات کی ہے۔ اس سال جولائی میں بھی سعودی عرب نے مکہ کے قریب یمن سے آنے والے ایک میزائل کو مار گرایا تھا۔ سعودی عرب نے ایک نامور عرب پتی اور سرمایہ دار شہزادہ عبد الولید بن طلال سمیت کم از کم 11 شہزادوں، 4 وزراء اور متعدد سابق وزراء کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سیٹلائٹ نیٹورک العربیہ نے ہفتے کو دیر گئے ان گرفتاریوں کی خبر دی۔ یہ گرفتاریاں بدعنوانی سے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں کی گئیں۔ ہفتے کو ہی انسداد بدعنوانی کی تشکیل کردہ کمیٹی کے سربراہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سنبھالی، جس کے بعد گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ شہزادہ الولید کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے، جو کہ کئی بڑے اداروں کے بڑے شیئر ہولڈرز ہونے کے علاوہ اپنے رفاہی کاموں کی وجہ سے بھی شہرت رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق بادشاہ سلمان عبدالعزیز کے حکم پر سعودی نیشنل گارڈ اور بحریہ کے سربراہوں کو بھی ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں چوٹی کی شخصیات کی گرفتاریاں بظاہر بدعنوانی کے الزامات کے تحت ہوئی ہیں، لیکن اس کا مقصد سیاسی ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے شہزادہ سلمان اس اقدام کے بعد زیادہ طاقتور ہو جائیں، لیکن بات از قیاس نہیں کہ سعودی عرب آئندہ لمبے عرصے تک عدم استحکام کا شکار ہو جائے۔ تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ سنیے جسے پیش کر رہے ہیں اسد حسن۔
سعودی ٹیلیویژن العربیہ کے مطابق ہفتے کو دیر گئے ان گرفتاریوں کا سبب بدعنوانی کے خلاف تحقیقات ہیں۔ یہ تحقیقات طاقتور نائب ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں ہو رہی ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کی اکثریت کا خیال ہے کہ بظاہر بدعنوانی کے مقدمات میں گرفتاریوں کے پیچھے روایتی محلاتی سازشوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ واشنگٹن میں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
تو ایک لحاظ سے تو اچھا ہے کہ کرپشن کے معاملے میں سعودی عرب کی نئی جو بادشاہت ہے، انہوں نے کہا جو نوجوان کہ ہم ایکشن لیں، ایک لحاظ سے تو اچھا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے جتنی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پہ جو ہم روایتی طور پہ محلاتی سازشوں کا جو لفظ سنتے ہیں اس کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے۔
یہ گرفتاریاں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب نائب ولی عہد شہزادہ سلمان سعودی عرب کے لیے ویژن 2030 کے نام سے ایک منصوبہ متعارف کرا چکے ہیں، جو ملک میں خواتین کے عملی زندگی میں کردار، ملکی معیشت کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈھالنے اور معاشرے میں جدت کا غماز ہے۔ انہوں نے لبرل اور ماڈریٹ اسلام کا بھی سلوگن دیا ہے، جو کئی تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ سعودی عرب کے سماجی اور سیاسی نظام سے میل نہیں رکھتا ہے۔ پاکستان میں دفاعی امور کے ممتاز تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود اس پس منظر میں کہتے ہیں کہ بظاہر انہی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو شہزادہ محمد بن سلمان کے نئے سعودی عرب کے تصور سے اختلاف رکھتے ہیں۔
جو نئے پرنس ہیں اپنے پرنس محمد، ان کی جو پالیسیز تھیں اس کے خلاف کافی اختلافات تھے، اور ظاہر ہے وہ لوگ جو اس سے متاثر ہوئے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تیزی سے تبدیلی لا رہے ہیں سعودی عربیہ میں، ان کی مخالفت ایک لحاظ سے پیلس میں بھی اور باہر بھی ہو رہی تھی، تو اس کو روکنا بڑا ضروری تھا۔ تو یہ توقع تھی کہ جو ان کے مخالف ہیں ان کو اگر اس طریقے سے کنونس نہیں کیا جا سکتا تو پھر ان کو حراست میں لیا جائے گا.
پروفیسر شاہد انور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ سیاسیات سے وابستہ ہیں. سعودی عرب میں چوٹی کے شہزادوں کی گرفتاریوں پر ان کی رائے بھی مختلف نہیں ہے.
میرا خیال اس میں یہ ہے کہ جو ان کی ڈومیسٹک پالیسی کنسیڈریشن ہے اس وقت جو ریجیم کی اور جو ایکسٹرنل پالیسیز ہیں, یہ اقدام جو اس میں سڈننیس کا ایلیمنٹ ہے وہ شاید اس کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے کرپشن کی بجائے. چونکہ کرپشن پہ میری ریزرویشن یہ ہے کہ ڈیو پروسیس جب تک آپ نہیں کرتے تب تک جو ہے وہ اس کو پری ٹیکسٹ کے طور پہ پالیسی ایڈجسٹمنٹ کے لیے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے.
پروفیسر شاہد انور کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں سیاسی عدم استحکام اور طاقت کی جنگ زیادہ نمایاں ہو سکتی ہے.
یہ ٹرموائل کا میرے خیال میں انڈیکیشن ہے. شارٹ ٹرم میں شاید کوئی اسٹیبلٹی سے اس کا تاثر بنتا ہو, لیکن ان دا لانگ رن ظاہر ہے کہ یہ جو محلاتی جو ٹگ آف وار ہے جو پاور کے لیے وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے, تو اس سے اسٹیبلٹی کے امکانات جو ہیں وہ عمومی طور پہ کم ہو جاتے ہیں.
ڈاکٹر زاہد بخاری کے نزدیک بھی اس واقعے کی بازگشت بہت دیر تک سنائی دیتی رہے گی.
جو نوجوان بادشاہت ہے محمد بن سلمان کی, یہ سعودی عرب کو ایک بالکل ہی نئے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں اور جس پہ یقیناً رکاوٹ بھی ہوگی مختلف طبقات کی جانب سے اور ان کی حکومت کی جانب سے شدید ترین ایکشن بھی لیے جائیں گے. تو میرا خیال سعودی عرب کے لیے آئندہ کا زمانہ کافی اتھل پتھل کا زمانہ ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ اونٹ بالآخر کس کروٹ بیٹھتا ہے.
تجزیہ کار طلعت مسعود کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی سوچ پورا معاشرہ یکسر تبدیل نہیں کر سکتی. ایسے فیصلے جمہوریت کے تابع ہوں تو ہی اثر پذیر ہوتے ہیں.
جہاں تک معاشرے کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے نہیں فائدہ ہوگا, اور معاشرے کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے جمہوریت بڑی ضروری ہے. اس لیے کہ سوچ جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو ادارے چاہیے.
سعودی عرب میں اعلیٰ سطحی گرفتاریوں کے کچھ ہی گھنٹے بعد یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ ملکی افواج نے مبینہ طور پر یمن سے فائر کیے جانے والے ایک بیلسٹک میزائل کو راستے میں روکا ہے جس کا ہدف ریاض شہر کا ایئرپورٹ تھا. تجزیہ کاروں کے مطابق اگر سعودی عرب کو اندرونی طور پر عدم استحکام کا سامنا ہوا تو اس کے لیے بیرونی چیلنجز بھی بڑھ سکتے ہیں. طلعت مسعود کے الفاظ.
دیکھیے, بیرونی سے جو چیلنجز ہیں وہ بڑھ جائیں گے اس وجہ سے کہ جو ان کے مخالف ہیں, ایران کا پورا گروپ ان کے مخالف ہے, تو پھر ان کی کوشش ہوگی کہ ملک کو غیر مستحکم کیا جائے اور ان قوتوں کو کی حمایت کی جائے جو اس حکومت کی پالیسیز کے خلاف ہیں.
دوسری جانب بہرحال یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان گرفتاریوں کے بعد 32 سالہ نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اقتدار پر گرفت مضبوط ہو گئی ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک تازہ سروے کے مطابق امریکی عوام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت مزید کم ہو گئی ہے اور صرف 37% افراد ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. واشنگٹن پوسٹ اور اے بی سی نیوز کی جانب سے کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق صدر کو ناپسند کرنے والوں کی تعداد اب تقریباً 60% کے قریب ہے. 65% افراد کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کچھ خاص کام سر انجام نہیں دیا. تاہم جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ان امریکیوں میں سے 91% اب بھی ان کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہیں. لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں ایران اور لبنان میں اس کی حمایت یافتہ حزب اللہ کی جانب سے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور اپنی جان کو درپیش خطرے کے باعث وہ مستعفی ہو گئے ہیں. ادھر لبنان کے صدر مائیکل آون نے بھی تصدیق کی ہے کہ سعد الحریری نے انہیں فون کر کے مستعفی ہونے کے بارے میں مطلع کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا وقت ختم ہوتا ہے. دوپہر کے 12 بجنے کو ہیں. ہمارے اس بلٹن کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے ایڈیٹر تھے قمر جعفری. اپنے میزبان ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.